بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अली असगर बरूमंद। समीन, आज की नशरियात आप सामईन शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी खबरें, रिपोर्ट और सियासी गुफ्तगू शामिल रहेगी। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। फिर प्रोग्राम पेश किया जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। उसके बाद आप सामईन सुन सकेंगे प्रोग्राम आईने सहाफत, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा इस्लाम की मारिफत। सामिन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। कुछ ही लम्हात बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। समीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ तहा शमीम हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। ईरान की मुसल्ला अफवाज के सरबराह का दौरा इस्लाम आबाद, पाकिस्तानी फौज के सरबराह से मुलाकात, बाहमी दफाई ताल्लुकात और इलाके के हालात पर तबादले ख्याल। आलमी बिरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम की मदद का रास्ता तलाश करे, ग्रुप 20 के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब में हिंदुस्तानी वजीर आजम का मुतालबा। इस्लामी जमहूरिया ईरान में मुदाफियान आसमान विरायत फौजी मशकें, जोशन और खातम दिफाई सिस्टमों का कामयाब तजुर्बा। इराक में पार्लियामानी इंतखाबात के नए नतायज का ऐलान, सदर धड़े की 3 नशस्तें कम लेकिन 70 नशस्तों के साथ सबसे बड़े पार्लियामानी धड़े की हैसियत बरकरार। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। ईरान और पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज के सरबराहों ने इस्लाम आबाद में एक दूसरे से मुलाकात की है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ईरान के मुसल्ला अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी ने बुध के रोज़ पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात और बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर तबादला ख्याल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जनरल मोहम्मद बाकरी के बाज़ाबता इस्तकबाल के बाद दोनों मुल्कों के आला सतही फौजी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हुआ। ईरान और पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज के सरबराहों के दरमियान होने वाली मुलाकात में दो तरफा तआवुन, दिफाई ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरतहाल और ख़ास तौर से अफगानिस्तान की तब्दीलियों का जायजा लिया गया। फरीक़ैन ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी सिक्योरिटी और सरहदी तआवुन की मौजूदा सतह को इत्मीनान बख्श करार देते हुए इन मामलात को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार किया। ईरान के मुसल्ला अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी एक आला सतही फौजी वफद के हमराह मंगल के शब इस्लाम आबाद पहुंचे, जहां पाकिस्तानी फौज के आला अफसरान ने एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर पाकिस्तान में मुतय्यन ईरानी सफीर और ईरान के मिलिट्री अताशी भी मौजूद थे। आईएए के सरबराह राफेल ग्रोसी ने काफी लैतुल्लाल के बाद इंतहाई कमजोर मौकफ अपनाते हुए आखिरकार ईरान के एटमी तनसीबात में तखरीबकारी की मजम्मत की है, तहम ईरानी एटमी साइंसदानों के कत्ल पर मुजरमाना खामोशी बरकरार रखी है। عالمی جریدے انرجی انٹیلیجنس کو انٹرویو دیتے ہوئے آئی اے ای کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل اور ایٹمی تنصیبات میں تخریب کاری کے واقعات کے بارے میں انتہائی کمزور موقف اپناتے ہوئے انتہائی تاخیر کے ساتھ کہا ہے کہ ایٹمی تنصیبات کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ قابل مذمت فعل ہے۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ آئی اے ای کی جنرل اسمبلی نے اس تعلق سے ماضی میں کئی قراردادیں پاس کی ہیں اور بقول ان کے ادارے کا موقف انتہائی شفاف اور واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان قراردادوں کی روح سے ایٹمی تنصیبات پر کیا جانے والا ہر قسم کا حملہ قابل مذمت ہے۔ نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں تخریب کاری کے بعد آئی اے ای میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے بتایا تھا کہ ایجنسی کے سربراہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس حملے کے بارے میں شفاف موقف اختیار کرتے ہوئے اس کی مذمت کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ آئی اے ای کے منشور کے مطابق یہ عالمی ادارہ ایٹمی تنصیبات کی نگرانی کے علاوہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ رکن ملکوں کی ایٹمی پیش رفت کی حفاظت اور ان کو پہنچنے والے نقصانات پر قانونی پیروی کا پابند ہے، لیکن اس ادارے نے ایران کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے میں کوتاہی سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئی اے ای اور اس کے رکن ممالک نے نہ تو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی اب تک مذمت کی اور نہ ہی ایٹمی سائنسداں شہید فخری زادے کے قتل پر کوئی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ آئی اے ای کے سربراہ نے اپنے انٹرویو کے ایک اور حصے میں ایران میں آئی اے ای کے کردار کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران میں ہمارا کردار ناقابل اجتناب تھا اور رہے گا۔ گروسی نے ایران کی نیکنیتی کی جانب بھی کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ انہوں نے تہران کو کم سے کم نگرانی اور ایٹمی مراکز کی جانچ پڑتال کے عمل پر راضی کرنے کے لیے متعدد بار ایران کا دورہ اور عارضی اتفاق بھی حاصل کیا ہے تاکہ اگر ایٹمی معاہدہ بحال ہوتا ہے تو ایران کے ایٹمی تنصیبات میں انجام پانے والی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ہمارے پاس موجود ہوں۔ واضح ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی اور خود سرانہ انخلا کے ایک سال بعد تک اس معاہدے پر بھرپور طریقے سے عمل کیا تاکہ یورپی ممالک اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے واشنگٹن کی علیحدگی سے تہران کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں۔ ایٹمی معاہدے سے امریکی علیحدگی کے ایک سال گزرنے کے بعد ایران نے اعلان کیا تھا کہ چونکہ یورپی ملکوں نے اپنے وعدوں پر تاحال عمل نہیں کیا ہے، لہذا ایران ایٹمی معاہدے سے مرحلہ وار پسپائی کا عمل شروع کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے تمام تر اقدامات خود ایٹمی معاہدے کے مطابق رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بارہا اعلان کر چکا ہے کہ تمام امریکی پابندیوں کے خاتمے اور یہ یقین حاصل ہو جانے کی صورت میں کہ پابندیاں واقعی ختم ہو گئی ہیں، تہران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی برادری سے افغان عوام کی فوری امداد کا راستہ تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گروپ 20 کے سربراہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں عالمی برادری پر زور دیا کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے فوری طور پر انسانی امداد کا راستہ تلاش کیا جائے۔ انہوں نے انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی فوری مدد کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ہی کہا کہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ افغانستان کی سرزمین، علاقے، دنیا کے لیے دہشت گردی یا مذہبی بنیاد پرستی کا ذریعہ نہ بنے۔ افغانستان کے مسئلے پر گروپ 20 کا یہ ورچوئل اجلاس منگل کی رات اٹلی کے وزیراعظم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اٹلی کے وزیراعظم ماریو ڈراگی نے اجلاس میں اعلان کیا کہ G20 کے ممالک افغانستان کو مالی اور تکنیکی مدد فراہم کریں گے تاکہ ملک کے ہوائی اڈے آسانی سے چلتے رہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ گروپ 20 بھی کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو مکمل طور پر آپریشنل رکھنے کے لیے مالی مدد کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ گروپ 20 افغانستان کے دیگر ہوائی اڈوں کو تجارتی پروازوں کے لیے دوبارہ کھولنے کی بھی حمایت کرتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل کے معاملے کے تناظر میں راہل گاندھی کی قیادت میں ایک وفد نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
اتر پردیش کے علاقے لکھیم پور میں کسانوں کے قتل کے مسئلے کو لے کر آج راہل گاندھی کی قیادت میں ایک وفد نے ہندوستان کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی۔ اس وفد نے جس میں کانگریس کے سینئر اراکین موجود تھے صدر جمہوریہ کو ایک میمورینڈم بھی سونپا اور لکھیم پور سانحے کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے صدر سے مداخلت کی اپیل کی۔ راہل گاندھی نے ایوان صدر کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صدر جمہوریہ سے درخواست کی ہے کہ اس سانحے کے اصل ملزم کے والد کو جو وزیر مملکت برائے داخلہ امور ہیں ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے کیونکہ ان کی موجودگی میں اس سانحے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ممکن نہیں ہیں۔
جب تک وہ ویکتی منسٹر ہے تب تک صحیح جانچ اور نیائے نہیں مل سکتا ہے۔
کانگریس کے اس وفد نے سپریم کورٹ کے دو موجودہ ججوں سے اس حادثے کی تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ لکھیم پور کے دورے سے واپس آنے والی کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے کہا کہ ملاقات کے دوران صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج ہی حکومت سے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کا بھروسہ دلایا ہے۔
سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیش کی اور جنتا کی آواز سنے، یہ میری مانگ نہیں ہے، کانگریس پارٹی کی مانگ نہیں ہے، ہمارے ساتھیوں کی مانگ نہیں ہے، یہ جنتا کی مانگ۔
کانگریس کے سینئر لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم نے صدر جمہوریہ کو لکھیم پور کھیری کے سانحے سے متعلق ساری معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دو مطالبات ہیں، موجودہ ججوں سے آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں اور وزیر مملکت برائے داخلہ امور اپنے عہدے سے مستعفی ہوں، ورنہ انہیں برخاست کیا جائے۔ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ لکھیم پور سانحے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا ٹینی اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔ کیمرامین علی مہدی کے ساتھ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹورک، دہلی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے مرکز کے سربراہ بریگیڈیئر قادر رحیم زادہ نے کہا ہے کہ مدافعہ نے آسمان ولایت 1409 فضائی مشقوں میں جوشن اور خاتم دفاعی سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ بریگیڈیئر قادر رحیم زادہ نے بتایا کہ آسمان ولایت 1409 فضائی مشقوں میں اصل مرحلہ جوشن اور خاتم دفاعی سسٹم کا کامیاب تجربہ تھا اور اس تجربے میں ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ایئر ڈیفنس مرکز کے سربراہ نے کہا کہ ایران کے دفاعی سسٹم مقامی ساختہ ہیں جن کا پہلی بار ان فوجی مشقوں میں تجربہ کیا گیا جو کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ ان تجربوں کے ساتھ ایران کی دفاعی طاقت مزید مضبوط ہوئی ہے اور ایران اپنی دفاعی توانائی کی تقویت میں ہرگز کوئی غفلت نہیں برتے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے خلاف ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی بھرپور توانائی رکھتا ہے اور کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں منصوبہ تیار نہ کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ ایران کی یہ فوجی مشقیں ملک کے وسطی سرائے علاقے میں منگل کے روز شروع ہوئی ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ نے یورپی ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طالبان کی عبوری حکومت کو کمزور کرنے کی کوششوں سے باز رہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور یورپی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے خبردار کیا کہ نو تاسیس افغان حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے متنبع کیا کہ ایسی کوششوں کا دنیا کی سلامتی، معیشت اور مہاجرت جیسے معاملات پر براہ راست اثر پڑے گا۔ عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے مغربی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے خلاف دباؤ کے حربوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، بنابر کابل سے محاذ آرائی کے بجائے تعمیری تعلقات اور تعاون کا راستہ اپنایا جائے۔ بعد ازاں عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے دوحہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان گروہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا اور ہم دوسرے ملکوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے طالبان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ان کا کابل میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اشرف غنی کے فرار ہو جانے کے بعد دارالحکومت کی سلامتی کی خاطر طالبان کو کابل میں داخل ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوحہ معاہدے کے پابند ہیں اور اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی صورت میں امریکہ اور طالبان کے اختلافات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ امیر خان متقی نے واضح کیا کہ افغانستان کی صورتحال دیگر ملکوں سے مختلف اور عالمی برادری کو اصلاحات کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نیٹو کے سربراہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں نیٹو کے دندناتے پھرنے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی ناکامی کے لیے 20 سال کا تجربہ کافی ہے اور معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے سفارتکاری کے سوا کوئی راستہ مغرب کے پاس نہیں ہے۔ واضح رہے کہ نیٹو کے سربراہ اسٹولٹن برگ نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کو اس ملک کے عوام کے لیے ایک سانحہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ نیٹو کے سربراہ کو شاید افغانستان میں اپنی مکمل ناکامی کی وجہ سے کافی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان کی عبوری حکومت افغانستان میں پراکسی وار کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے دیگر ملکوں سے اپیل کی کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں۔ المصطفیٰ ایوارڈ اس سال عالم اسلام کے 5 بڑے سائنسدانوں کو دیا جائے گا۔ المصطفیٰ ایوارڈ ایران کی جانب سے ہر 2 سال کے بعد عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے بڑے سائنسدانوں کو دیا جاتا ہے، جو علم کی سرحدوں کو وسیع کرنے اور انسانی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ المصطفیٰ ایوارڈ کمیٹی کے عہدیداروں کے مطابق سن 2021 کا المصطفیٰ ایوارڈ ایران کے پروفیسر کامران وفا، بنگلہ دیش کے پروفیسر زاہد حسین، پاکستان کے پروفیسر محمد اقبال چودھری، لبنان کے پروفیسر محمد سائق اور مراکش کے پروفیسر یحییٰ طیلاتی کو دیا جا رہا ہے۔ 5 میں 2 مسلمان پروفیسر یورپ میں مقیم ہیں، جبکہ باقی اسلامی ملکوں کی اہم یونیورسٹیوں میں بنیادی سائنسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایران کی المصطفیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے اب تک 3 بار عالم اسلام کے 9 سائنسدانوں کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے 8,547 مراکز کے ووٹوں کی ہاتھ سے جانے والی گنتی مکمل ہونے پر عام انتخابات کے نئے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ سابع نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ عام انتخابات کے نئے نتائج کا اعلان نئے مراکز کے ووٹوں کی ہاتھ سے کی جانے والی گنتی کے نتیجے کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے جانے والے نتائج کے نئے اعلان کے مطابق عراق کے پارلیمانی انتخابات میں صدر گروہ نے ابتدائی نتائج کی بنیاد پر 73 نشستیں جو حاصل کی تھیں وہ اب کم ہو کر 70 ہو گئی ہیں۔ نوری المالکی کی قیادت میں حکومت قانون الائنس نے 34 نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن اب اس کی نشستیں بڑھ کر 40 پر پہنچ گئی ہیں۔ ہادی العامری کے زیر قیادت الفتح الائنس کی نشستیں 14 سے بڑھ کر 20 ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امتداد الائنس کی نشستیں بھی 9 سے 12 پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ قوی الدولہ کی نشستیں 4 سے 3 ہو گئی ہیں۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات اتوار 10 اکتوبر کو منعقد ہوئے ہیں اور ان انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان منگل کو کیا گیا تھا۔ دراصل عراق کے وزیراعظم مصطفی القاظمی نے سیکورٹی فورس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ عراق کے الیکشن کمیشن، بیلٹ باکسوں اور دہشت گردی کے خطرے کے مقابلے میں امن و امان کا مکمل تحفظ کرے۔ عراق کے وزیراعظم کے دفتر نے بدھ کے روز ایک بیان میں اعلان کیا کہ مصطفی القاظمی نے مشترکہ کمان کے ہیڈ کوارٹر کے معائنے کے دوران عراق کے الیکشن کمیشن، بیلٹ باکسوں اور دہشت گردی کے خطرے کے مقابلے میں امن و امان کا مکمل تحفظ کیے جانے کی ہدایات دی ہیں۔ عراقی وزیراعظم نے انتخابات کے سیکورٹی منصوبے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات کے انعقاد سے قبل ہی سیکورٹی منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا اور اس پر عمل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انتخابات کے دوران رفت و آمد پر پابندی کا اعلان نہیں کیا گیا اور کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی حملہ ہوا اور نہ کوئی خطرہ محسوس کیا گیا۔ نوابستہ تحریک نے اپنے اجلاس کے اختتامی بیان میں بعض رکن ملکوں کے خلاف مغربی ملکوں کے ایک طرفہ اور ظالمانہ اقدامات کی مذمت کی ہے۔ بلغرات میں تشکیل پانے والے اجلاس کے اختتامی بیان میں نوابستہ تحریک کے رکن ممالک نے مغربی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ایک طرفہ اقدامات سے دستبردار ہو جائیں اور پابندیوں کے نفاذ سے گریز کریں اور اب اس سے زیادہ اقوام عالم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ قابل ذکر ہے کہ نوابستہ تحریک دنیا کی تقریباً 55% آبادی پر مشتمل ہے اور عالمی معیشت میں اس کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تنظیم دوسری عالمی جنگ کے بعد اور 2 قطبی نظام کے تحت قائم ہوئی ہے، اور یہ تحریک اپنے رکن ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سائنسی تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امن اور بین الاقوامی تعاون کا فروغ بھی اس تنظیم کا ایک بنیادی منصوبہ شمار ہوتا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے صوبہ مغرب کے باقی بچے تمام دیگر علاقوں کو بھی سعودی اتحاد کے فوجی اہلکاروں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے مغرب کے جنگی مورچوں پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جاری پیش قدمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اسٹریٹجک شہر کی آزادی، جارے سعودی اتحاد کے فوجی اہلکاروں کو اس علاقے سے نکال باہر کیے جانے اور یمن کے تیل سے مالا مال اس صوبے کو واپس لیے جانے کے تعلق سے نہایت اہم نتائج کی حامل ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ جلد ہی سعودی اتحاد کے خلاف یمنی عوام کی استقامت کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد کا ہیڈ کوارٹر مغرب میں واقع ہے اور وہیں سے جارحانہ کاروائیاں انجام پاتی ہیں، مگر اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ سعودی اتحاد کا تسلط زیادہ دیر باقی نہیں رہ پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج اپنی دفاعی توانائی کو مضبوط بنانے میں لگی ہوئی ہیں اور عنقریب اس کے نتائج کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ محمد البخیتی نے کہا کہ معارب میں طاقت کا توازن مسلسل یمن کے مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس کے حق میں تبدیل ہو رہا ہے اور نیا مرحلہ اب سعودی اتحاد کی طاقت کے زوال کی صورت میں شروع ہوگا۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی صوبہ معارب کا اسٹریٹجک ضلع الجوبہ جہر سعودی اتحاد کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے۔ میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق یمنی افواج نے الجوبہ کو آزاد کرانے کے بعد پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ الجوبہ کی آزادی سے معارف شہر کی طرف پیش رفت کا راستہ کھل گیا ہے، جس سے تیل سے مالا مال صوبے معارف کو جنوب سے محاصرے میں لینے کا کام آسان ہو گیا ہے۔ تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے معارف صوبہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق صوبے معارف کے پوری طرح آزاد ہونے کی صورت میں یمن میں جاری سعودی اتحاد کا بچا کھچا دمخم بھی نکل جائے گا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ سمیت کئی دوسرے ملکوں کی حمایت سے یمن پر 26 مارچ 2015 سے فضائی اور زمینی حملے کر رہا ہے، جس کے باعث اب تک 20,000 سے زیادہ یمنی شہید، 10,000 زخمی اور 10,000,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن کی سمندری، ہوائی اور زمینی ناکہ بندی بھی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے یمن کو اشیاء خوردونوش اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے، لیکن ابھی تک یہ اتحاد اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، نبی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتکاری میں کافی صورت دیکھی جا رہی ہے، اور سفارتی تعلقات کے علاوہ بھی مثلا فوجی نوعیت کے دورے بھی جو ہے وہ انجام پا رہے ہیں، اور ایران کی مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں وہ بھی پاکستان کے دورے پر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان سفارتی رابطوں میں جو یہ تیزی آئی ہے، اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے سوال کے اس شروع میں کہا کہ سفارتکاری میں ایک تیزی اور صورت محسوس ہو رہی ہے، یقیناً خطے کے حالات بھی اور یوں بھی پاکستان ایران تعلقات ہمیشہ مثبت رہے ہیں، اور اس میں تعلقات میں اگرچہ بعض مسائل کی وجہ سے، بلکہ میں اس کو اگر واضح طور پہ کہوں تو بیرونی مداخلت کی وجہ سے نشیب و فراز بھی رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان کی عوام بالخصوص جو ہیں وہ مذہبی اور اسلامی رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مشترکہ ثقافتی اور دینی اور بہت سارے مشترکات ہیں کہ جن کی وجہ سے حکومتوں میں اگر کہیں پہ اونچ نیچ، نشیب و فراز آتے بھی ہیں تو عوام کے درمیان جو ہیں وہ جو محبت اور خیر سگالی اور دوستی کا جذبہ ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور شاید یہ جذبہ اور یہ دباؤ بھی بعض دفعہ حکومتوں پہ کارگر ثابت ہوتا ہے، اور کہیں پہ اگر وہ کوئی ہارڈ لائن لینا چاہیں تو ان کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کی طرف سے جو ہے ان پر دباؤ آ سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی دو اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن جو ہیں وہ وفود اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ایک ایران کے آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ایک پارلیمانی وفد بھی جو ہے اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہے، اور یقیناً دونوں دورے اپنے اپنی نوعیت کے عنوان سے بڑی اہمیت کا حامل ہیں، اور خاص کر اس وقت جو خطے کے اندر صورتحال ہے، اور اگر ہم فوجی دورے کو دیکھیں تو یوں تو جو چیزیں سامنے آتی ہیں جب ڈیلیگیشن بیٹھتے ہیں، مثلا ابھی ایران کے آرمی چیف جنرل باقری کی جو ہے وہ ملاقات جنرل باجوہ سے ہو چکی ہے، اور جو آفیشیل چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ دو طرفہ تعاون، دفاعی تعلقات، خطے کی صورتحال بالخصوص افغانستان، سرحدوں کی سیکیورٹی، دہشت گردی اور ڈرگ مافیا جیسے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت ترجیحی بنیادوں پہ جو مسئلہ زیر بحث آیا ہوگا وہ افغانستان ہے. افغانستان کے عنوان سے دونوں ہمسائے ملک بہت ساری پریشانیوں، تحفظات اور تشویشات میں مبتلا ہیں اس وقت. پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. پاکستان اور افغانستان کا ایک وسیع بارڈر ہے، پھر اس بارڈر کے دونوں طرف جو ہیں جو اقوام یا دونوں طرف جو زبان بولنے والے ہیں ان کے درمیان تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عارضی سی ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، ورنہ ان کے درمیان کوئی بڑا ایسا تفاوت یا فرق نہیں ہے کہ جسے کہیں کہ دو علیحدہ ملک ہیں. درست ہے جغرافیائی تقسیم ہے اور عالمی سطح پہ بھی اس کو مانا جاتا ہے اور اس پہ اختلافات بھی رہے، جو ڈیورنڈ لائن کا ایک مسئلہ ماضی میں رہا ہے اور اس پہ اب بھی افغان حکومت اور افغانستان کے اندر اکثریتی لوگ اب بھی اس پہ ایک خاص نقطۂ نظر رکھتے ہیں جو یقیناً پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایک ایشو ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی وقت وہ اختلاف سر اٹھاتا ہے اور حکومتوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنتا ہے. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بہت کرٹیکل ہے. اس میں کبھی بھی پاکستان اگر چاہے بھی تو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ممکن ہے بعض ممالک ایسے ہوں کہ جو اپنی توجہ کو کم کریں تو اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں، لیکن پاکستان اور افغانستان کا جو آپس کا تعلق ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مشکلات کا حل ایک دوسرے کے پاس ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر پاکستان لا تعلق ہو جائے تو افغانستان مطمئن ہو جائے گا، اور افغانستان اگر لا تعلق ہو جائے تو پاکستان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. بڑا ایک جسے کہتے ہیں پیچیدہ معاملہ ہے، اور یہ پیچیدہ معاملہ اختلافات کا باعث بھی ماضی میں بھی رہا ہے، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اسلامی جمہوری ایران کا بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا معاملہ ہے، لیکن اتنی اس کے اندر شدت نہیں ہے جو پاکستان، چونکہ پاکستان کا جو ماضی کا افغانستان کے عنوان سے جو رول رہا ہے اس میں چونکہ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ جو چیزیں رہی ہیں اس کی وجہ سے اس کی پیچیدگیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. اسلامی جمہوری ایران کا جو سرحدی ایک معاملہ ہے افغانستان کے ساتھ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور اس میں خود اسلامی جمہوری ایران نے خود فیصلے کیے ہیں. خود افغان عوام کے ساتھ جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے وہ ان کی اپنی جسے کہتے ہیں کہ باہمی اتفاق سے انجام پانے والی ہے، جبکہ پاکستان افغانستان کے جو مسائل ہیں اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے ممالک، بہت ساری قوتیں بیرونی جو ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو جاتے ہیں. بہرحال اسلامی جمہوری ایران ایک ہمسائے ملک کے عنوان سے اس کے اپنے مسائل ہیں. اسی بنیاد پہ یہ جس دورے کی طرف ہمارا اشارہ ہے کہ اس وقت جنرل باقری جو وہاں پہ موجود ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو اس انداز سے حل کیا جائے کہ دونوں ممالک کی جو سرحدیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اور خطے کے اندر جو افغانستان سے جیسے ماضی میں سوئی استفادہ کیا جاتا رہا ہے وہ دوبارہ اس طرح منفی استفادہ نہ ہو سکے. اور یقیناً اس میں دوسرے ممالک جو سرحد ہمسائے ممالک ہیں، تاجکستان ہے یا مثلاً ازبک ہیں، یا یہ ان کا بھی یقیناً اسی طرح کا ہوگا، لیکن یہ چونکہ اس وقت دو آرمی چیف کی ملاقات ہے ہماری زیادہ بحث اسی پہ ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس ملاقات کے ایک مثبت نتائج موجودہ افغان صورتحال پہ پڑ سکتے ہیں. اگر یہ دونوں ممالک کوشش کریں، اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کی جو فوجی قوتیں ہیں جو اس وقت عملاً میدان میں ہیں اور سرحدی مسائل دونوں ممالک کے درمیان ہیں، درست ہے کہ فیصلے تو سیاسی حکومتیں ہی کرتی ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا رول جو ہوتا ہے، جو پریکٹیکل رول ہوتا ہے، وہ دفاعی قوتوں کا، سیکیورٹی فورسز کا ہوتا ہے. پھر افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بیشتر سیکیورٹی مسائل سے منسلک رہتی ہے، یعنی وہاں پہ دہشت گرد گروہ ہیں. اب دہشت گرد گروہ چاہے وہ پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے کچھ کریں یا ایران کے بارڈر کو کراس کریں تو وہ مسئلہ سیکیورٹی کے انڈر ہی آ جاتا ہے. یا مثلا ہم افغانستان میں بڑھتے ہوئے جو منشیات کے مسائل ہیں یا ڈرگ مافیا ہے اس کے عنوان سے بھی ابھی دیکھیں تو جو ڈائریکٹ اور فوری نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، مربوط ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر یہ دونوں ممالک کے چیف بیٹھے ہیں، سربراہان بیٹھے ہیں، اور ان چیزوں کو انہوں نے اگر سب چیزوں کو یقیناً کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ کس عنوان سے ان کے اپنے ملک کی سلامتی بھی ہوتی ہے اور افغانستان کے اندر بھی سیکیورٹی آتی ہے. چونکہ ہمسائے تو تبدیل نہیں ہو سکتے, ہمسائے نے تو ہمسائے ہی رہنے. آپ پالیسیوں سے تبدیلی لا کے جو ہیں وہ حالات بدل سکتے ہیں, آپ سرحدیں نہیں بدل سکتے. تو ایک تو یہ تناظر ہے اس وقت اس سفارتی کوشش کا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دونوں آرمی چیف ملاقات ہوئی ہے, اور عمران خان سے بھی پرائم منسٹر ہیں جو پاکستان کے آرمی, ایران کے آرمی چیف کی, وہ بھی ملاقات یقیناً ہونے والی ہے. یہ ممکن ہے ہمارے اس گفتگو کے دوران ہو چکی ہو, تو یہ بھی ہے. البتہ جو دوسرا پارلیمانی وفد وہاں پہ موجود ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پارلیمانی وفد چونکہ بالآخر قانون ساز ادارے ہیں پارلیمنٹ, اور اس وقت عالمی سیاست کے اندر پارلیمنٹ کا رول بڑھ رہا ہے, یعنی دنیا بھر کے اندر, نہ صرف ایران اور پاکستان کے اندر. یعنی وہ ایک جو سفارتی رول صرف پہلے وزارت خارجہ کا ہوتا تھا, اب پارلیمانی وفود بھی وہ کام کرتے ہیں, اور دنیا بھر میں آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ایک ملک کا پارلیمانی وفد جو ہے وہ دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے. اسی طرح عالمی سطح پہ ایک پارلیمنٹ یونین بنی ہوئی ہے, اسی طرح کے علاقائی عنوان سے بھی پارلیمانی یونینز موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خود پارلیمنٹ کے اراکین بھی اب ایک رول جو ہے نا ان کا وہ سفارتکاری بھی ہے. اگر اس تناظر میں دیکھیں تو ایران کا جو اس وقت پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن ہے, دیکھیں بڑی اہم یعنی پیش رفت یہ ہے کہ وزیر داخلہ سے مل چکا ہے, اسپیکر سے مل چکا ہے, ڈپٹی اسپیکر سے مل چکا ہے, سینیٹ کے اندر جو اپوزیشن کی لیڈر ہیں ان سے مل چکا ہے, اور بھی ملاقاتیں ابھی سامنے آئیں گی. تو اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت بنتی ہے. دونوں ڈیلیگیشن اپنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں, اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے جو پارلیمانی وفود کا جو آنا جانا ہے وہ دونوں ممالک کے مفاد میں اور دونوں مشترکہ اہداف کے اصول میں بھی مناسب اور فائدہ مند رہ سکتا ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, سے پہلے دنیا دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، جلوہ حق دنیا کو دکھایا، جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی
بدلی والے نے.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 مہر, 6 ربیع الاول اور 13 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ اکتوبر سن 539 قبل مسیح کو ایران میں حقامنشی سلسلہ بادشاہت کے بانی کوروش نے تاریخی شہر بابل کو فتح کیا. کوروش نے نہایت مضبوط اور مستحکم دیواروں اور قلعے والے شہر بابل پر قبضہ کرنے کے لیے اندرون شہر سے گزرنے والے دریائے دجلہ کے راستے کو بدلنے کا حکم دیا تھا. اس طرح اس کی فوج نے شہر میں داخل ہونے والے دریائی راستے کو عبور کر کے بابل شہر پر قبضہ کر لیا. یہ شہر موجودہ عراق کے وسط میں واقع اور اپنی عظمت و طاقت کے عروج پر تھا. چھ ربیع الاول سن 663 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ریاضیداں اور سائنسداں ابہری سمرقندی نے وفات پائی. ابہری نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں ہدایت الحکمہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. ابہری سمرقندی نے فلکیات اور علم نجوم پر 3 رسالے بھی تحریر کیے ہیں. تیرہ اکتوبر سن 1900 کو اردو کے ایک بڑے شاعر امیر مینائی نے وفات پائی. وہ 23 فروری سن 1829 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے. ان کا تعلق مختوم شاہ مینا کے خاندان سے تھا اور اسی نسبت سے مینائی کہلائے. امیر مینائی ایک اچھے غزل گو ہی نہیں بلکہ ایک اچھے نعت گو بھی تھے. اس کے علاوہ وہ ماہر لسانیات بھی تھے. ان کی تصانیف میں غزلوں کے دیوان, مرایت الغیب اور صنم خانے عشق کے علاوہ نعتوں کا ایک مجموعہ اور ایک نامکمل لغت شامل ہے. تیرہ اکتوبر سن 1900 کو اردو کے نامور ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج پیدا ہوئے. ان کے والد شمس العلماء سید ممتاز علی خود بھی اردو کے ایک مایا ناز ادیب اور متعدد رسالوں کے مدیر تھے. امتیاز علی تاج نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی اور جلد ہی وہ گھر کے ادبی ماحول کی وجہ سے خود بھی ادب تخلیق کرنے لگے اور انگریزی سے اعلیٰ پائے کے ڈرامے اردو میں منتقل کرنے لگے۔ اس زمانے میں انہوں نے خود بھی متعدد ڈرامے تحریر کیے جو اس زمانے کی عام روش سے ہٹ کر تھے۔ سن 1934 میں انہوں نے اپنا سب سے مشہور اور مقبول ڈرامہ انارکلی تصنیف کیا جو آج بھی اردو ادب کے کلاسک ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی متعدد ڈرامے تحریر کیے اور چچا چھکن جیسا لافانی کردار تخلیق کیا۔ عمر کے آخری چند سال وہ پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے ڈائریکٹر اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم رہے۔ تیرہ اکتوبر سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران سابق سوویت یونین کی سرخ فوج کی مدد سے اور ٹیٹو کی قیادت میں یوگوسلاویا کے وطن پرستوں نے یوگوسلاویا کے دارالحکومت بلغراد کو جرمنی کے قبضے سے آزاد کرایا۔ سن 1941 میں جرمنی نے یوگوسلاویا پر حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور یوگوسلاویا کے وطن پرستوں نے مسلسل حملوں کے ذریعے اس کی آزادی کی کوشش جاری رکھی۔ وہ بالآخر 13 اکتوبر سن 1944 کو روسی فوج کی مدد سے بلغراد کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اکیس مہر سن 1347 ہجری شمسی کو ایران کے فن منیچر کے ایک نامور استاد حسین بہزاد کا انتقال ہوا۔ انہوں نے شروع میں مصوری کے ابتدائی اصول اپنے والد سے سیکھے اور اس کے بعد اس زمانے کے ماہر اساتذہ سے قصبے فیض کر کے اس فن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ استاد بہزاد آہستہ آہستہ اپنے فن کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے کہ اپنے دور کے منیچر کے مشہور ترین ماہرین میں ان کا شمار ہوا۔ انہوں نے فن منیچر میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس گراں قدر ایرانی اور اسلامی حقیقی فن کو فروغ دیا۔ استاد بہزاد رنگوں کے ذریعے مخصوص انداز میں جذبات کا اظہار کرتے تھے اور خوابوں کی ایک دنیا تخلیق کرتے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ قبضے کے نتائج پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان پر امریکہ کے حملے کو 20 سال مکمل ہو گئے۔ امریکہ نے 9/11 کے واقعے کو بہانہ بنا کر 7 اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ 9/11 کے واقعے کا منصوبہ افغانستان میں القاعدہ نے تیار کیا ہے۔ اسی کو بہانہ بناتے ہوئے امریکہ نے افغانستان پر لشکر کشی کر کے اس ملک پر قبضہ کر لیا، جو تقریباً 20 برس تک جاری رہا۔ آخر کار 2 عشروں کے بعد یہ قبضہ ختم ہوا اور امریکی فوجی ذلت و رسوائی کے ساتھ افغانستان سے نکل گئے، جس کے فوراً بعد طالبان نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس ملک کا صدر محمد اشرف غنی فرار ہو گیا۔ سیاسی امور کے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان پر امریکہ نے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ امریکی حکام چین اور روس کے قریب اپنے فوجی اڈے قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح وہ افغانستان جیسے اسٹریٹجک علاقے میں موجود رہ کر چین، روس اور ایران پر بھی نظر رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار، منشیات کی اسمگلنگ کو بھی اس ملک میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کے اہداف میں قرار دیا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی سے بہت زیادہ مالی اور جانی نقصانات ہوئے۔ اقتصادی نقصانات کا ازالہ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کا نتیجہ افغان عوام کے لیے کشت و خون اور تباہی و بربادی کی صورت میں برآمد ہوا۔ افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد افغانستان میں فضائی حملوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں دسیوں ہزار افغان شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امریکی فوجیوں کی اس بمباری میں شادی کی تقریبات، سوگ کی رسومات، مساجد اور تعلیمی اداروں تک کو نشانہ بنایا گیا، جس سے افغانستان کے بے سہارا عوام کی مشکلات دو چندہ ہو گئیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے خلاف امریکہ کی 20 سالہ جنگ کے دوران 2,40,000 سے زیادہ افراد بلا واسطہ طور پر مارے گئے، جبکہ کئی لاکھ زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں 70,000 سے زیادہ افغان شہری موت کے منہ میں چلے گئے اور دسیوں ہزار زخمی ہوئے۔ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ قبضے کے دوران 3,500 سے زیادہ غیر ملکی فوجی ہلاک ہوئے، جن میں 2,500 امریکی فوجی شامل تھے۔ اس جنگ میں 20,000 سے زیادہ امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان پر حملے کے سلسلے میں امریکہ نے دہشت گردی کے مقابلے کا نعرہ لگایا تھا، لیکن گزشتہ 20 برس کے دوران نہ صرف دہشت گردی اور دہشت گردانہ حملوں کے خطرات کم نہ ہوئے، بلکہ افغانستان کے سابق حکام کے مطابق اس ملک میں دہشت گرد گروہوں کی تعداد بڑھ کر 20 تک پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کی خفیہ اور علانیہ حمایت اور مدد کے ساتھ افغانستان میں پروان چڑھنے والا ایک دہشت گرد گروہ داعش ہے۔ اس گروہ نے افغانستان، خصوصاً کابل میں دسیوں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دی ہیں۔ دنیا اثنا افغانستان کی بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں اور اس ملک کے عوام کو شہری خدمات بہت ہی محدود پیمانے پر میسر ہیں۔ کارخانے بند ہیں اور عوام کی ضروریات کے 90% اشیاء دوسرے ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں۔ افغانستان کی سابق حکومت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کے تقریباً 55% عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ 40% لوگ بے روزگار ہیں۔ بجلی کسی بھی ملک میں عوام کی بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہے، لیکن افغان عوام کی اکثریت یعنی 60% لوگ اس سے محروم ہیں۔ افغانستان میں گیس کے ذخائر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں گیس پائپ لائن نہیں بچھائی گئی ہے۔ لکوڈ گیس باہر سے درآمد کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی نصف آبادی کو اشیاء خورد و نوش کی فوری ضرورت ہے۔ اگر عالمی اداروں نے ان کی مدد نہ کی تو اس ملک کی 90% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی جائے گی۔ نفسیاتی طور پر بھی افغان عوام کو بہت بری صورتحال کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق افغانستان کے عوام سن 2021 میں دنیا میں سب سے زیادہ غمگین ہیں۔ امریکہ نے رواں سال 1 اگست کو اپنی طویل ترین غیر ملکی جنگ کو ایسی حالت میں ختم کیا کہ جب امریکی عوام پر اس جنگ کے نتیجے میں $2 ٹریلین کا بوجھ مسلط کیا جا چکا تھا۔ امریکی عوام کو جنگ کے دوران بھاری اخراجات برداشت کرنے کے علاوہ اپنے پیاروں کی افغانستان سے لائی جانے والی لاشوں کے المناک مناظر بھی دیکھنے پڑے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان میں رونما ہونے والے المناک واقعات میں سے ایک شہر قندوز میں ہونے والا دہشت گردانہ حملہ ہے۔ افغانستان کے صوبہ قندوز کے شہر سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دہشت گردانہ حملے میں 100 سے زائد نمازی شہید اور 200 کے قریب زخمی ہو گئے۔ صوبہ قندوز کے شہر سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد نمازی شہید ہو گئے جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ قندوز میں طالبان انتظامیہ کے ڈپٹی پولیس چیف دوست محمد نے بتایا کہ جس وقت مسجد میں دھماکہ ہوا اس وقت تقریباً 300 نمازی مسجد میں موجود تھے اور بیشتر نمازی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جمعے کو روز افغانستان کے صوبہ قندوز میں ایک مسجد پر ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے میں نمازیوں کی شہادت پر ایک تعزیتی پیغام جاری کیا اور ساتھ ہی افغان حکومت سے اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیے جانے، نیز اس طرح کے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے پر تاکید کی۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کا تعزیتی پیغام اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قندوز کے خان آباد علاقے کی مسجد میں دلخراش اور المناک واقعے نے، جس میں بڑی تعداد میں مومن نمازیوں کی جانیں گئیں، ہمیں غمزدہ کر دیا ہے۔ ہمسایہ و برادر ملک افغانستان کے حکام سے شدت سے اس بات کی توقع ہے کہ اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گے اور ضروری تدابیر اپنا کر اس طرح کے واقعے کی تکرار کو روکیں گے۔ خداوند متعال سے اس حادثے کے شہیدوں کے لیے رحمت اور درجات کی بلندی، زخمیوں کے لیے جلد از جلد شفا اور ان کے متعلقین اور پسماندگان کے لیے صبر و تسکین کی دعا کرتا ہوں۔ دوسری جانب صدر جمہوریہ ڈاکٹر رئیسی نے بھی دہشت گردی کے واقعے میں درجنوں افغان شہریوں کی شہادت پر تسلیت پیش کی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک پیغام میں سانحہ قندوز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مجرمانہ فعل کا ارتکاب کرنے والوں کی غیر انسانی اور اسلام مخالف ماہیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صدر جمہوریہ ایران کے پیغام میں آیا ہے کہ اس تکفیری دہشت گرد گروہ کو امریکی سازش اور حمایت کے ذریعے قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دینا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے افغانستان میں مذہبی اور نسلی اختلافات اور فتنوں کو ہوا دینے کے امریکی منصوبوں اور سازشوں پر گہری تشویش ظاہر کی۔ اس پیغام میں صدر ایران نے امید ظاہر کی کہ افغان دھڑے اپنی ہوشیاری اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے ذریعے امریکی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد قندوز میں پہلا دہشت گردانہ حملہ ہے۔ اس سے قبل 3 اکتوبر کو بھی کابل میں عیدگاہ کے قریب دہشت گردانہ بم دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سامن، گزشتہ ہفتے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقات کی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف سے الگ الگ ملاقات کی۔ یہ پہلی بار ہے جب کسی بھی امریکی عہدیدار کا اس کی سطح کے کسی پاکستانی عہدیدار نے استقبال نہیں کیا۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بدامنی کے پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بدامنی کے پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں پر منفی اثرات پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل امریکہ کو خبردار کرتا آ رہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل ناکام ہو جائے گا۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے افغانستان میں پرامن تصفیہ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کی جانب سے مثبت شمولیت، انسانی امداد، مالیاتی وسائل کی فراہمی اور افغان عوام کے مسائل و مشکلات کو دور کرنے کے لیے پائیدار معیشت کی تعمیر کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ سامن، گزشتہ ہفتے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ڈاکٹروں کی ہڑتال کے باعث ایک معصوم ننھی جان چلی گئی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن وائی ڈی اے کی ہڑتال کے دوران پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں بولان میڈیکل کمپلیکس بی ایم سی ایچ کے باہر خاتون نے بچے کو جنم دیا جو مبینہ طور پر علاج کی سہولت نہ ملنے پر نومولود دم توڑ گیا۔ جاں بحق نومولود کے ماموں نے بتایا کہ ان کی بہن کے ہاں بدھ کی صبح بچے کی پیدائش متوقع تھی، اسی لیے ان کو بی ایم سی ایچ لایا گیا تھا۔ تاہم ڈاکٹروں کی ہڑتال کی وجہ سے خاتون نے ہسپتال کے آؤٹ پیشنٹ شعبے او پی ڈی کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ بچے کو فوری طور پر طبی امداد نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ دم توڑ گیا، جس کے بعد بچے کے لواحقین نے بی ایم سی اسپتال میں احتجاج کیا۔ سامعین، پاکستان میں آنے والا زلزلہ بھی اس ملک کی گزشتہ ہفتے کی ایک اہم خبر ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی، جس کے باعث 20 افراد جاں بحق اور 300 زخمی ہوئے، جبکہ ہرنائی اور شاہرگ میں 70 سے زائد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ رات 3:02 پر آیا، جس کی شدت 5.9 اور گہرائی 15 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہرنائی کے قریب تھا۔ کوئٹہ، سبی، چمن، زیارت، قلعہ عبداللہ، جوب، لورالائی، پیشین اور مسلم باغ سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تاہم زلزلے کے باعث سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان ہرنائی میں ہوا، جہاں متعدد مکانات تباہ ہو گئے اور سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحف۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، ایران کا دشمن ہمارا دشمن ہے، پاکستانی سینیٹر۔ روزنامہ العربی الجدید، پیرس نے صلح میں پھر دلچسپی ظاہر کی، لودریان نے الجزائر کے احترام اور اس کے امور میں عدم مداخلت پر زور دیا۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، نیو یارک میں جراثیمی حملے سے مقابلے کی مشق کے لیے میٹرو اور پارکوں میں محفوظ گیس چھوڑی جائے گی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست، سیکورٹی مقامی ہتھیاروں سے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ایران کے شمال مغرب میں ملک میں بننے والے ہتھیاروں کی مدد سے فاتحان خیبر فوجی مشقوں نے دشمنوں کو واضح پیغام دیا تھا، اور اب آسمان ولایت ایئر ڈیفنس فوجی مشقیں بھی ملکی ہتھیاروں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کا واحد ملک ہے جس نے فوجی ساز و سامان کے لیے دوسرے ملکوں سے وابستگی کو ختم کر دیا ہے اور اپنی ضرورت کے تمام ہتھیار بنانے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ آسمان ولایت ایئر ڈیفنس فوجی مشقیں گزشتہ روز منعقد ہوئیں، اور ان فوجی مشقوں نے ایئر ڈیفنس کے شعبے میں ایران کی صلاحیتوں سے دشمنوں کو آگاہ کیا۔ ایران کے بہت سے پڑوسی ملک اپنی سیکورٹی کو ایسے ملکوں سے وابستہ ہو کر یقینی بنانا چاہتے ہیں جو اس علاقے کے نہیں ہیں، اور یہ ملک بھاری رقم دے کر ان سے فوجی ساز و سامان خریدتے ہیں۔ القدس العربی، اردوغان نے شام میں نئے آپریشن کا عندیہ دیا، روس سے اتفاق یا کشیدگی کا نیا مرحلہ، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، مہینوں کی خاموشی کے بعد پہلی بار ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے شام میں نئے فوجی آپریشن کی بات کی ہے، اور ان کا یہ بیان ایسے حالات میں آیا ہے کہ جب شمالی شام کے نہر فرات علاقے کے مشرق و مغرب میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور ادلب پر روس اور حکومت کے حملے میں شدت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حالیہ ایام میں روس اور ترکی کے اعلی قیادت کی ملاقاتوں کے نتائج بھی واضح نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ شمالی شام کے واقعات دونوں ملکوں کے درمیان نئے معاہدے کا باعث بنیں گے یا پھر کشیدگی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے گی۔ اردوغان نے انقرہ میں ایک اجتماع میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ شمالی شام میں دہشت گردانہ حملوں پر ان کے ملک کا صبر ختم ہو رہا ہے۔ ادلب کے مضافات میں روس کے فضائی اور شامی فوج کے حملے میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور روس کے طیارے ادلب سے باہر بھی ان علاقوں پر بھی حملے کر رہے ہیں جن پر ترکی کا تسلط ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ روس اور ترکی میں شمالی شام کے سلسلے میں کسی طرح کا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر کوئی اختلاف نہیں، وزیر اعظم۔ روزنامہ نوائے وقت، دشمن کے خلاف بالا دستی کے لیے روایتی صلاحیتوں کی متواتر بہتری ناگزیر ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ روزنامہ دا ہندو، مودی نے افغانستان کی انسان دوستانہ مدد پر زور دیا۔ اور لیجیے اب کچھ تفصیلی خبریں سماعت فرمائیے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، انسانی حقوق کی پامالی کا حال، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ملک میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، آئے دن واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ قومی انسانی حقوق کمیشن کی ویب سائٹ پر شکایات کی جو جانکاریاں دستیاب ہیں وہ بھی بہت کچھ کہتی ہیں۔ وہ شکایات ایسی ہوتی ہیں جو درج کرائی جاتی ہیں یا جن کا نوٹس خود کمیشن لیتا ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن 12 اکتوبر 1993 کو تشکیل دیا گیا تھا، تب سے اس کی قانونی کارروائی کے باوجود انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی شکایات میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی ہے۔ اگر صرف گزشتہ 5 برسوں کی بات کریں تو 416,232 شکایات کمیشن کو موصول ہوئی ہیں، جو معمولی بات نہیں ہے۔ ہر سال شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ رواں مالی سال 2021-22 میں اب تک 53,191 اور گزشتہ ماہ ستمبر میں 10,627 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ چاہتے ہوئے بھی کمیشن شکایات میں کمی نہیں لا سکتا، کسی بھی حال میں اور کسی کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ خلاف ورزی قانون کے رکھوالوں کے ذریعے ہو تب تو کافی تشویش کی بات اور لمحہ فکریہ ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایرنا، ایران اور آذربائیجان کو غلط فہمیاں پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے، ایرانی وزیر خارجہ۔ وائی جے سی آئی اے ایران میں معاہدوں پر عمل درآمد کی ضمانت دینے والی ہے، ایٹمی تنصیبات پر ہر قسم کے حملے کی مذمت کی جانی چاہیے، گروسی۔ اور سانا نیوز ایجنسی، شام چیلنجوں سے مقابلے کے لیے لبنان کے ساتھ تعاون میں دلچسپی رکھتا ہے۔ رویٹرز، میانمار کے سابق صدر نے بتایا کہ بغاوت سے کچھ گھنٹوں قبل فوج نے اقتدار حوالے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اسپوٹینک نیوز ایجنسی، ایران ایٹمی ہتھیاروں سے قریب نہیں مگر ضرورت پڑنے پر اسرائیل اکیلے کارروائی کر سکتا ہے، موساد کے چیف کا دعویٰ۔ اے اے نیوز ایجنسی، پہلی بار عراقی پارلیمنٹ میں 97 خواتین رکن بنی۔ اور اسی کے ساتھ سامعین، ہمارا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے آئینۂ صحافت اخباروں پر مشتمل پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔ اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں بھی ہم جنت کی بعض نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ استفادہ کریں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں جنت اور اس کی نعمتوں، نیز جنت میں رہنے والوں کی صورتحال کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ انسانوں کی عقل و فہم کے مطابق اور ان کے لیے قابل فہم ہے۔ البتہ یہ توضیحات حیرت انگیز اور غیر معمولی تربیتی اثرات کی حامل ہیں اور انسانوں کو نیکی اور راست بازی کی جانب ترغیب دلاتی ہیں۔ قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے جنت مادی و معنوی دونوں طرح کی الہی نعمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے۔ بہشت کی مادی نعمتوں میں باغات، نہریں، چشمے، لذیذ غذائیں، پاکیزہ اور خوشگوار مشروبات، خوبصورت بیویاں، دوست و احباب اور خدمت کے لیے خدمت گزار ہمہ وقت آمادہ رہیں گے، جبکہ بہشت میں معنوی نعمتیں جیسے خداوند عالم کی رضا و خوشنودی، جنتیوں پر پروردگار عالم کا درود و سلام، فرشتوں کے توسط سے غیر معمولی احترام اور دیگر روحانی لذتیں فراہم ہوں گی کہ جن کی جانب قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام جنت کی توصیف میں فرماتے ہیں، جنت میں تمہارا نفس دنیا کی تمام شہوتوں، لذتوں اور زینتوں سے بیزار ہو جائے گا اور تمہاری فکر ان درختوں کے پتوں کی کھڑکڑاہٹ میں گم ہو جائے گی جن کی جڑیں ساحل دریا پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور ان تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے نکلنے کے نظاروں میں گم ہو جائے گی، جنہیں بغیر کسی زحمت کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہاں وارد ہونے والوں کے گرد محلوں کے آنگنوں میں صاف و شفاف شہد اور پاک و پاکیزہ شراب کے دور چل رہے ہوں گے۔ وہاں وہ قوم ہوگی جس کی کرامتوں نے اسے کھینچ کر ہمیشگی کی منزل تک پہنچا دیا ہے اور انہیں سفر کی مزید زحمت سے محفوظ کر دیا ہے۔ اے میری گفتگو سننے والوں، اگر تم لوگ اپنے دلوں کو مشغول کر لو اس منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں یہ دلکش نظارے پائے جاتے ہیں، تو تمہاری جان اشتیاق کے مارے از خود نکل جائے گی۔ سامعین، قرآن صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ بہشت ان انسانوں کی رہائش گاہ ہے کہ جو گوہر ایمان اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں۔ جنتیوں کو ان کے ناموں اور صفات جیسے اصحاب الیمین یعنی داہنے ہاتھ والے اور یا اصحاب الجنت یعنی اہل جنت سے خطاب کیا جائے گا۔ بہشت کی نعمتوں میں سے ایک اس کی ہمیشہ اور جاویدہ زندگی ہے، یعنی اس میں جانے والا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اسی طرح جہنم میں جانے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ بہشت اور اس کی نعمتوں کا اہل بہشت کے لیے جاویدہ ہونا نیک بندوں پر خدا کا لطف و کرم ہے، کیونکہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیشہ اس کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہ اس سے چھن نہ جائے۔ اس لیے اہل جنت جب یہ سمجھ جائیں گے کہ اب وہ کبھی نہیں مریں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ قرآن جنتیوں کے جنت میں ہمیشہ رہنے کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور اس جملے کے ساتھ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فرما رہا ہے، وہ ہمیشہ اور تا ابد بہشت میں رہیں گے۔ قرآن کی متعدد آیات میں بہشت میں سعادت مند انسانوں کی جاویدانگی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت 108 میں سعادت مند افراد کی سرنوشت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہے، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ لیکن بہشت کی نعمتوں اور پھلوں کے ابدی اور دائمی ہونے کے بارے میں سورہ واقعہ کی آیات 32 اور 33 میں اس طرح سے ارشاد ہو رہا ہے، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی۔ یہ میوے دنیا کے میووں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ میوے بہت لذیذ، مزیدار، تر و تازہ، رسدار اور پکے ہوئے ہوں گے۔ یہ میوے ہمیشہ جنتیوں کی دسترس میں ہوں گے اور ان کو کھانے میں کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوگی اور ان کے استعمال سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ رات کی آیت 35 میں ہم پڑھتے ہیں، جس جنت کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ صاحبان تقویٰ کی عاقبت ہے اور کفار کا انجام کار بہرحال جہنم ہے۔ اس آیت میں جنت کے باغوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں موجود باغوں اور دیگر نعمتوں کی توصیف اس دنیا کے باشندوں کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ دنیا عالم آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور معمولی ہے اور جنت کی نعمتوں کا بس ایک تصور ہی اس دنیا کے لوگوں کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اس آیت میں جنت کے باغوں کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ اس کے پھل اور میوے ہمیشہ اور دائمی ہیں، اس میں جو پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کی طرح موسمی نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی خاص موسم میں پھلیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی موسمی آفت کی بنا پر یہ میوے اور پھل کم ہو جائیں یا بالکل ختم ہو جائیں۔ بہشت کے درختوں کے سائے دنیا کے درختوں کے سائے کے معنی نہیں ہوں گے کہ جو دن کے اوقات میں زیادہ وسیع اور پھیلے ہوئے ہوں اور رات کے اوقات میں کم یا محو ہو جائیں، بلکہ یہ سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بہشت کے باغوں کے درخت ہمیشہ پتوں سے بھرے اور سرسبز و شاداب ہوں گے اور ہرگز ان کے لیے خزاں نہیں ہوگی۔ جنتیوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے چہرے درخشاں، خندہ، شادماں ہوں گے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر من جملہ سورہ عبس کی آیات 38 اور 39 میں اسی موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، وہ حشاش و بشاش، خوش و خرم ہوں گے۔ اسی بارے میں سورہ قیامت کی آیات 22 اور 23 میں ہم پڑھتے ہیں، اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اس دن بہت سے چہرے شگفتہ، تر و تازہ ہوں گے۔ یہ فرحت و شادابی ایک خاص قسم کی ہوگی کہ جو انسان کو نعمتوں کی کثرت اور رفع و آسائش کے نتیجے میں حاصل ہوگی، اس لحاظ سے کہ ہر چیز سے زیادہ انسان کے چہرے سے اس کے باطن کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے جنتیوں کے رخساروں کے رنگ کی چمک اور دمک اس امر کی آئینہ دار ہوگی کہ وہ کس حد تک خدا کی لامحدود نعمتوں میں غرق ہیں۔ جنتی لوگ خندہ اور مسرور ہوں گے، ان کے چہرے کشادہ اور درخشاں ہوں گے اور ایمان و عمل کی پاکیزگی ان کے چہروں پر مکمل طور پر عیاں اور روشن ہوگی۔ سورہ متففین کی آیت 24 میں بھی اہل جنت کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی تاثیر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ جنتی لوگ چشم دل سے اپنے پروردگار کی جانب دیکھیں گے، وہ ہر شے میں اس کے آثار کو پائیں گے اور عالم کے تمام عناصر میں اس کی قدرت و جمال کا مشاہدہ کریں گے، اس لیے اس بے مثال ذات میں جذب ہو جائیں گے اور ان کو ایسی ناقابل بیان روحانی لذت حاصل ہوگی کہ جس کا ایک لمحہ دنیا کی تمام چیزوں سے برتر و بالا تر ہوگا۔ سامعین، دوزخیوں کے برخلاف کے جو مسلسل ایک دوسرے کی سرزنش کریں گے، جنتیوں کے درمیان مکمل دوستانہ روابط قائم ہوں گے اور ان کے درمیان کسی طرح کا کینہ و کدورت نہ ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیات 43 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم وہ رنجش و کینہ جو ان کے سینوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھا نکال کے باہر کر دیں گے۔ یہ آیت اہل جنت کو خداوند عالم کی عطا کردہ ایک اہم نعمت کو بیان کر رہی ہے کہ جو ان کے روح و جان کے اطمینان کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے۔ در حقیقت دنیاوی زندگی میں انسانوں کی تکلیف اور بدبختی کا سب سے اہم سبب کہ جو ان کے درمیان وسیع پیمانے پر معاشرتی تنازعات کا سرچشمہ اور باہمی رسہ کشی اور بھاری نقصانات کا باعث ہے، یہی کینہ اور حسد ہے۔ اہل بہشت کلی طور پر حسد اور کینے کے برے اور نقصان دہ نتائج اور اثرات سے دور ہیں، وہ باطنی طور پر پاک و پاکیزہ ہیں اور اعلیٰ اخلاقی کمالات کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ وہ انتہائی میل و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس زندگی گزاریں گے، وہ سب اپنی حالت سے راضی ہوں گے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے حسد یا کینہ نہیں رکھے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 43 میں بہشت کی دیگر نعمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم اس مقام تک کبھی راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے، اور اس دن ندا دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو ان نیک اعمال کے باعث جو تم انجام دیتے تھے۔ سامعین، جنت کی فضا کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس میں عبث اور بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت 62 میں ارشاد ہو رہا ہے، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ آیت بھی بہشت کی ایک اور عظیم نعمت کو بیان کر رہی ہے، جیسا کہ خدا فرما رہا ہے، جنتی لوگ جنت کے خوبصورت باغوں میں نہ کوئی بےہودہ اور لغو باتیں کریں گے اور نہ ہی سنیں گے، اور نہ ہی کوئی گناہ آلود باتیں ہوں گی۔ وہاں جھوٹ، تمسخر، غیبت اور چپتے ہوئے جملے بھی کسے نہیں جائیں گے کہ جو لوگوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر برے کاموں کا الزام نہیں لگائیں گے، ان کی تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہوں گی، اور سب کچھ لطف و محبت، متانت، ادب اور حقیقت پر مبنی ہوگا۔ اہم بات کہ جو بہشت میں سنی جائے گی وہ سلام ہے کہ جس سے ان کی روح و جان کو جلا عطا ہوگی۔ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے تم باہم محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔